الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. صدق الله العظيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله اور میرے پاس میں تم سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے موجود ہے ولا عالم الغیب اور نہ میں غیب کی بات جانتا ہوں ولا اقول انی ملک اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں ولا اقول للذین تزدری اعینکم اور جو لوگ تمہاری آنکھوں میں حقیر ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان پر اپنا فضل نہیں کرے گا اللہ اعلم بما فی انفسہم اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے انی اذا لمن الظالمین اگر ایسی بات میں کروں تو میں بھی ظالموں میں شریک ہو جاؤں گا. بارہواں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے پڑھی گئی. کوئی آج کے سبق میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تین سوالوں کے جواب دیتے ہیں. وہ سوالات قرآن میں بیان نہیں کیے اور نہ حدیث میں ہے، لیکن جوابات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آنسر دیا ہے، جواب دیا ہے. معلوم ہوتا ہے ان کے تین سوال تھے، جو آیت سے پتہ چل جاتا ہے. سب سے پہلی بات انہوں نے کہی، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ. گویا ان کا سوال یہ ہوگا کہ ہمیں دولت دو، ہمیں مال دو، ہمیں پیسے دو، ہمیں دنیا دو. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، مال و دولت تو اللہ کے پاس ہے، اور مجھے بھیجا گیا ہے مال و دولت کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں. اصل مقصود وہ ہے جنت میں جانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو ماننا، اور اس کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے. اسی بات کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہی مقصود ہے. آدمی مقصود والی زندگی نہ گزارے، دوسرے لائن پر چلا جائے، تو پھر اپنے منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے. دنیا اور دولت مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ تقویٰ والی زندگی ہے. اگر ایک آدمی برف بیچنے کے لیے چلتا ہو، گھر سے اس کو بھیجا گیا، جاؤ اس برف کو، آئس کو بیچ کر آؤ، اور وہ بیچنے کے لیے بازار میں جانے کے بجائے راستے میں تماشے دیکھنے میں لگ جائے تو ویسے ہی پگھل جائے گا. اس کا مقصود تھا کہ برف کو بیچ کر پیسے کما کر اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا، لیکن اس نے اپنا وقت تماشا دیکھنے میں ضائع کر دیا، یہ منزل پر نہیں پہنچا تو جو دولت ملنی تھی وہ نہیں ملی. اسی طرح اگر بندہ دنیا میں آیا ہے اس کا مقصود دنیا نہیں ہے, اس کا مقصود تو دنیا کے بعد ایک زندگی ہے جس کو جنت اور جہنم کہا جاتا ہے, وہ جنت کو پانا ہے اللہ کو راضی کر کے. اگر اس نے دنیا میں تماشے میں اپنی زندگی گزار دی تو پھر یہ مقصود کو کہاں پائے گا. آج بھی ایسا ہوتا ہے, دسیوں آدمی میرے پاس آئے, میرے پاس کہاں, بہت سارے لوگ ہم پر حسد کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, جادو کرتے ہیں, ٹونا اور ٹوٹکا کرتے رہتے ہیں. ہم آپ سے بیعت ہو جاتے ہیں تو جادو سے بچ جائیں گے, ہم آپ سے بیعت ہو جائیں گے تو جادو سے بچ جائیں گے. تو ہم نے کہا بھائی بیعت تو ایک سنت واجب لازم ضروری نہیں ہے, اصل مقصود تو اپنی زندگی تقوی والی گزارنی ہے. جادو سے بچنے کے لیے کوئی بیعت نہیں ہوتا ہے, لیکن دیکھو دماغ کیسا ہے کہ بھائی بیعت ہو جائیں گے اپنے شیخ کے ساتھ تو کیا ہوگا, ہماری دکان اچھی چلے گی, فیکٹری اچھی چلے گی, کاروبار میں برکت ہو جائے گی, وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے. دعا تو کر دیں گے, ان کی دعا سے مقصد حاصل ہو جائے گا, یعنی برکت مل جائے گی, دکان چلنے لگے گی, فیکٹری چلنے لگے گی, برائیوں سے آدمی بچے گا. لیکن اصل مقصود جو بیعت کر ہونے کا ہے, جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مقصود جو ہے تقوی والی زندگی ہے, تقوی والی زندگی, کہ میں گناہوں سے کیسے بچ جاؤں اور اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے. ہمارے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ 50 سال تک دارالعلوم کے محتمیم رہے, دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انہی کے تحت میں حدیث پڑھاتے رہے. مولانا اعجاز علی جو ادب کے سب سے بڑے ماہر استاد تھے وہ بھی انہی کے ہاتھ نیچے تھے. مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے محتمیم بنایا گیا, میری جوانی کا زمانہ تھا, تو دل میں مجھے تکبر کی بو آنے لگی. ہاں میرے ہاتھ نیچے مولانا حسین احمد مدنی پڑھاتے ہیں, مولانا اعجاز علی پڑھاتے ہیں, میرے دل میں ایسی کچھ بات آنے لگی کہ میں کچھ ہوں. تو میں نے فوراً سفر کیا اپنے شیخ کے پاس, حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور حضرت سے کہا کہ دل میں کچھ ایسے وسوسے آ رہے ہیں, دل میں کچھ ایسے وسوسے آ رہے ہیں کہ میں کچھ ہوں, کہ میرے اندر میں کوئی ایسا جذبہ, کوئی ایسی چیز ہے, کمال ہے, جس کی وجہ سے جوانی ہی سے مجھے دارالعلوم کا محتمیم بنایا گیا اور میرا ہاتھ نیچے بڑے بڑے علماء پڑھاتے ہیں. حضرت نے فرمایا, حکیم الامت بھی حکیم الامت تھے, وہ بھی بڑے اچھی اصلاح کرتے تھے. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا, تمہارا کام مجلس میں بیٹھنا نہیں, تلاوت کرنا نہیں, ذکر و اذکار کرنا نہیں, یہ جتنے بھی میری مجلس میں آتے ہیں نا, اب دیکھیں نا کتنے جھوٹے نکالے, یہ جتنے بھی میری مجلس میں آتے, کسی نے جھوٹا ادھر رکھ دیا, کسی نے ادھر رکھ دیا, آپ کا کام وہاں بیٹھ کر سب کے جھوٹے سیدھا کرنا ہے. اصلاح بھی عجیب کر, اب تو دکان بن گئی, مٹھائی ملتی ہے شیخ صاحب کے پاس, آسانی سے بیعت ہو جاتے, بڑا مشکل تھا اس زمانے میں. فرمایا تمہارا کام ہے اور دارالعلوم دیوبند کا محتمیم جھوٹے سیدھے کر رہا ہے اپنے شیخ کے حکم پر. اسی لیے میں نے کل جو بات بیان کی تھی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی, اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں دینا ہے جیسے گسالہ. کیا مطلب؟ وہ ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے اس کو غسل دینے والے غسل دیتے رہتے, کبھی ادھر پلٹاتے, کبھی ادھر کبھی بٹھاتے ہیں, لیکن وہ کچھ بولتا نہیں, بول ہی نہیں سکتا. ایسے ہی اپنے آپ کو اپنے شیخ کے ہاتھ میں دینا ہے, وہ جس طرح کہے کرنا ہے. یہ اصل 11 دن تک مسلسل, اب دارالعلوم دیوبند کے محتمیم مشہور آدمی تھے, کون نہیں پہچانتا تھا ان کو, تو جب بھی لوگ مجلس میں آتے تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی, لوگ ان کو سلام کرنے کے لیے جاتے تھے, کہا نہیں مجھے سلام نہ کرو, حضرت دیکھ لیں گے
تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، پھر اور زیادہ ٹیڑھا ہو جائے گا. کسی سے سلام بھی نہیں، سلام علیکم، وعلیکم السلام، ملاقات نہیں، میرے حضرت دیکھ لیں گے. وہ جھوٹے سیدھے کرتے رہتے تھے 11 دن تک مسلسل. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ مجھے کہتے ہیں بے اصولی، سخت بہت ہے، سخت مزاج والے بہت ہے. حضرت کے ملفوظات میں آج پڑھ رہا تھا عجیب بات، حضرت نے فرمایا میں بے اصول نہیں ہوں، میں طریقے نبوی پر زندگی گزار رہا ہوں. اور ہمارے بھائی نے ایک عجیب بات سنائی حضرت کی، فرمایا میں تو ہوں ہی کیا ہے کسائی، لوگ بیل بن کر آتے ہیں تو مجھے ان کو ذبح کرنا پڑتا ہے، لوگ بیل بن کر آتے ہیں تو مجھے ان کو، اور میں کہا کرتا ہوں کہ گندے کپڑے ہوتے ہیں ان کی دھلائی کرنی پڑتی مشین میں، اگر دھلائی نہیں ہوگی تو صاف کیسے ہوگا. بے اصولی اللہ کو پسند نہیں ہے، بے اصولی اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت زینب کا نکاح ہوا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جن کا ذکر قرآن میں ہے، زیدن وترن زوجنا کہا. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح زینب کے ساتھ آسمان میں پڑھایا، پھر وہی اتاری، زیدن وترن زوجنا کہا، ہم نے زینب کا نکاح پڑھایا. وہ کتنی نصیب والی ہوگی، اللہ نے نکاح پڑھایا جس کا ذکر قرآن میں ہے، کسی صحابی کا ذکر نہیں سوائے ایک صحابی کے، اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کی وجہ بھی عجیب ہے، وجہ بھی عجیب ہے. اللہ پاک نے آیت اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو خاتم النبیین ہے. اور مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، مشہور تھا مکہ کے، مکہ والوں کی زبان پر زید بن محمد، زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لے پالک بیٹے تھے. چھو بچپنی زمانے میں راستے سے ان کو کسی نے پکڑ لیا تھا اور آ کر بیچ دیا تھا مکہ مکرمہ میں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید لیا تھا. جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا کس کے ساتھ؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہدیے میں دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ زید میں آپ کو دے دیتی ہوں. انہیں کے گھر میں، اور ان کے والدین رویا کرتے تھے زید کے، زید کے والدین رویا کرتے تھے. تو پتا چلا کہ مکہ میں ہے، تو سفر کر کے مکہ مکرمہ آئے، معلوم کرتے کرتے کہ محمد کون ہے جن کے مکان میں میرا بیٹا زید ہے، کہا وہ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. ان کے مکان پر گئے، کہا ہم تو اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے ہیں، یہ غلام نہیں تھا، ہمارا آزاد بچہ تھا، کسی نے اس کو اٹھا کر کے بیچ دیا اور غلام بنا دیا ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا تمہارا بیٹا، بلاؤ زید کو. زید کو بلایا گیا، کہا اگر راضی ہے تو لے جاؤ، اگر راضی نہیں ہے تو چھوڑ دو، تمہارے حوالے کر دیا. زید کو بلایا بیٹے کو، تمہاری امی رو رہی ہے، میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھے پہچانتے، یہ چچا ہے، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تمہاری امی تمہارا انتظار کر رہی ہے. زید نے فرمایا یقیناً آپ میرے ابا ہیں، وہ میری امی ہیں، میں جانتا ہوں روتی ہوگی میرے، لیکن اب میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا ہوں. چن لیا اللہ کے نبی علیہ السلام. اللہ کے نبی سن رہے ہیں، بہت کہا چلو ہمارے ساتھ، بہت فرمایا نہیں، میں نے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ بنا لیا، یہیں رہوں گا میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے نہیں مانا تو وہ تو چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید سے فرمایا جب تم نے مجھے ہی پسند کیا ہے تو تم میرا بیٹا ہے، گھر میں رکھ لیا. مشہور تھا زید بن محمد، لیکن جب اللہ پاک نے آیت اتاری ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کا باپ نہیں محمد، تو حضرت زید کو بڑی پریشانی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی. امام رازی یہاں نقطہ فرماتے ہیں، کہ حضرت زید کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ان کا نام اس کی اگلی آیت میں پچھلی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا تاکہ قیامت تک ان کا نام قرآن میں باقی رہے، جب زید اپنا نام بھی دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے کہ زید کی شادی ہوئی تھی، پھر یہ ٹوٹ گیا، پھر اس کی شادی ہوئی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو مکہ مکرمہ میں یہ مشہور تھا کہ اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی کو جب طلاق ہو جائے تو اسے شادی نہیں کر سکتے، چونکہ مشہور تھے زید نبی کے بیٹے ہیں، اور ان کی بیوی کو طلاق ہو گئی زینب کو، تو اب نبی باپ کیسے شادی کریں گے؟ تو اللہ پاک نے کہا زیدن وطرن، جب ان کو چھوڑا ہے زوجنا، کہا ہم نے آسمان میں نبی تمہارا نکاح کیا ہے زینب کے ساتھ، یہ رسم جو پھیلی ہے اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے آیت اتار دی ہے۔ تو حضرت زینب، بات سنا رہا تھا، حضرت زینب اور عائشہ کے درمیان میں بڑی چکمک ہوتی رہتی تھی اسی بات کے اندر میں کہ ہمارا نکاح تو آسمان پر، چکمک ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر، تو حضرت زینب نے حلوہ بنا کر بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو حضرت عائشہ کو پسند نہیں آیا، باڑی میری حلوہ تو کھلاتی ہے، وہ برتن میں جو حلوہ تھا لیا اور پھینکا، وہ برتن ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی موجود ہیں وہاں، سوکن میں ہوتا رہتا ہے، ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے برتن لائے دوسرا، اور اس میں وہ حلوہ بھر لیا جو گرا تھا، اس کو بھر لیا، اور بھرنے کے بعد کہا اس خادمہ کو، اس باندی کو، جاؤ تمہاری ماں عائشہ کو غیرت آ گئی، لے جاؤ اس کو۔ غصے نہیں ہوئے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا تو نے، اس نے حلوہ بھیجا میرے لیے، تجھے کیا ہوا؟ نہیں، بالکل غصہ نہیں، حلوے کو بھر لیا، اور وہ بھی حضرت عائشہ کے مکان سے برتن کو لا کر، مسئلہ بھی بتا دیا، یہ بھی میرا مکان ہے، وہ بھی میرا مکان ہے، زینب کا بھی میرا مکان، عائشہ کا بھی میرا مکان ہے، ایسا نہیں کہا کہ وہ ٹوٹ گیا چلو میرا ہی تو مکان، نہیں نہیں، اس نے بھیجا تھا اپنے مکان کے برتن میں، یاریتن ہوتا ہے، اور یہ توڑ دیا ہے تو اس مکان سے لے کر اس کو واپس کر دیا، مسئلہ بتایا کہ اگر تمہیں کوئی آریتن کھانا بھیجے تو اس کا برتن واپس کر دینا چاہیے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، دس دس پندرہ بیس بیس دن تک استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو واپس کر دو۔ چکمک ہوتی رہتی تھی، اس لیے ایک مرتبہ حضرت زینب کی ایک پارٹی تھی، نو بیویاں تھی نا، ادھر ایک پارٹی ادھر ایک پارٹی، حضرت عائشہ کی، حضرت زینب کی، حضرت زینب نے اپنی پارٹی والی ساری اپنی جتنی سوکرٹ ہی بٹھایا، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کر رہی میٹنگ میں، جب بھی نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے مکان میں ہوتے ہیں تو صحابہ ہدیہ بھیجتے ہیں، اور ہمارے مکانوں میں ہوتے ہیں تو صحابہ ہدیہ نہیں بھیجتے۔ میٹنگ میں یہ بات ہوئی، جا کر کون کہے نبی علیہ السلام کو، بات تو یہ کہے کون، گھنٹی کون باندھے، بات تو ہو گئی لیکن نبی علیہ السلام کو کہے کون، تو بات ہوئی ان کے درمیان میں کہ ام سلمہ کو تیار کرو، کہ ام سلمہ بولنا اچھا جانتی تھی، یہ اس پارٹی کی حضرت زینب کی، کہ حضرت ام سلمہ تمہیں بات کرنی پڑے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ ان کے مکان پر ہدیے بھیجتے ہیں صحابہ، جب آپ حضرت عائشہ کے مکان پر ہوتے ہیں، ہمارے مکان پر تو ہدیے نہیں آتے، بہت عجیب بات۔ ام سلمہ کہ ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ زینب نے پوچھا کیا ہوا، کہا بات تو کی لیکن آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا مجھے، خاموش ہے۔ اللہ اکبر، کہا چلو بیٹی فاطمہ کو وسیلہ بناتے ہیں، اور حضرت فاطمہ سے ابو کو بڑی محبت ہے، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی سنو تمہیں جا کر یہ بات کرنی ابو کو۔ حضرت فاطمہ کہا ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں ابو سے۔ حضرت فاطمہ آئی اور ابو سے بات کی کہ ابو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا بیٹی تمہارا ابو جس پر خوش ہے کیا تو اس پر خوش نہیں ہے؟
بس اتنا ہی جواب.
تمہارا والد جس پر خوش ہے
اس پر تو خوش نہیں ہے. کیا مطلب؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ کے ساتھ دو بیویاں, ساری بیویوں سے محبت تو تھی لیکن سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ہمارے ایک دوست ہے, وہ بہت صدقہ نکالا کرتے تھے ایک صحابی کے لیے, صحابی کے ثواب پہنچانے کے لیے. حکیم بن حزام, جس کے بارے میں نے اس دن بھی سنایا تھا, حکیم بن حزام بڑے سخی تھے. جب یہ ایمان نہیں لائے تھے بڑے سخی, بہت سخاوت کرتے تھے, اگرچہ مومن نہیں تھے لیکن بہت سخاوت کرتے تھے. جب یہ اسلام لے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زمانے جاہلیت میں جب میرے پاس ایمان نہیں تھا میں نے بڑی سخاوت کی, اس سخاوت کا مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیری اس نیکیوں پر اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, ایمان دیا ہے. تو وہ بڑے سخی تھے. تو ایک ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں کئی سالوں سے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدقہ کیا کرتا ہوں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو ان کو میں نے ایک بات بتائی جو حضرت شیخ یونس صاحب کی بات تھی, فرمایا صدقہ کرنا ہو تو زیادہ صدقہ کرو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے, کہ نبی علیہ السلام پوری زندگی ان سے خوش رہے, پوری زندگی, یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نکلی ہے. آخری لعاب ہے, آخری لعاب مبارک حضرت عائشہ کا, حضرت عائشہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں گیا مسواک والا. سب سے زیادہ محبت جب اس کو ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے پھر کچھ عرصے کے بعد بتایا, میں صدقہ نکالتا رہا حضرت عائشہ کے لیے. ہم تو صرف اپنی بیماری کا صدقہ نکالتے ہیں, گھر پر بیمار تھوڑا صدقہ نکال دیا لیکن کبھی نیک اور صالحین کا صدقہ ہم نے نہیں نکالا. کتنے ایسے اکابرین ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانی کی بکر عید کے دن میں, ادھر قربانی کی رات میں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے کہ اللہ تمہیں جزائے, اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے کہ تم نے میرے لیے قربانی کی ہے. ہم کیوں نہ کریں جس نبی نے پوری امت کے لیے قربانی کی ہے. ہم تو صرف بیماری کا ہی صدقہ نکالتے ہیں اور جو واجب زکات ہے وہی نکالتے ہیں, کبھی للہ اپنے صالحین کے لیے کبھی نہیں نکالتے. ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہے, چاہے ان کی نیکی آسمان پر پہنچ جائے, ہر ایک کو درجوں کی بلند ہونے کی ضرورت ہے. اگر نہیں تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. انہوں نے کہا پھر میں نے صدقہ نکالنا شروع کیا, چار یا پانچ مہینے کے بعد میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے پیچھے حضرت کی دو بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیچھے بیٹھی ہیں اور اللہ کے نبی خوش ہیں. فرمایا مجھے خواب میں صدقہ دینے والے کو کہا کہ تمہارے صدقہ دینے کا ثواب ہمیں پہنچتا ہے اور میں بھی خوش ہوں, میری دونوں بیویاں جو تمہاری ماں وہ بھی خوش ہیں. تو بے اصولی پر بات کر رہا تھا کہ حضرت زینب نے, اچھا بات وہ چل رہی تھی کہ زینب نے کہا کہ ہدیہ, تو زینب نے حضرت فاطمہ کی بات پھر رد کر دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے, تو زینب نے کہا میں بات کرتی ہوں. اب مین آدمی آ گئی, کون؟ حضرت زینب, میں بات کرتی ہوں. اور کہاں چلی گئی؟ حضرت عائشہ کے مکان میں نبی علیہ السلام موجود ہے اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زور زور سے کہنے لگی یہی بات, کیا بات ہے کہ ہمیں ہدیہ ہمارے گھر پر نہیں آتے, یہیں پر دیا جاتا ہے. سارے صحابہ جب آپ یہاں پر موجود ہوتے ہیں, جب ہمارے گھر پر ہوتے ہیں تو ہدیہ نہیں آتے. زور زور سے اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہیں اور عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ کیا جواب دے رہی ہے؟ خود جواب نہیں دے رہے, حضرت عائشہ کو دیکھ رہے, جواب کیا دے رہے. تھوڑی دیر کے بعد عائشہ کا پڑا بچارا, تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ ہاں ہاں, جب تم یوں کہہ رہی ہے کہ نبی میرے گھر پر ہوتے ہیں تو ہدیہ میرے گھر پر آتا ہے, تمہارے گھر پر نہیں آتا, تو نبی میرے گھر پر ہوتے ہیں تو وہی بھی میرے گھر پر آتی, جاؤ اللہ کو کون ہے تمہارے گھر پر بھی وہی آوے.
جاؤ کہو, اللہ کو کہو تمہارے گھر پر بھی وہی آئے.
اللہ اکبر.
تو حضرت زینب سے جب نک بات کر رہا تھا بے اصولی پر, حضرت زینب سے نکاح ہوا, بہت آگے نکل گیا, حضرت زینب سے نکاح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ملنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ ولیمہ کیا تھا, سب کو دعوت دی تھی اور سارے سر کھا کر سب بھاگ گئے چلے گئے. تین صحابہ بیٹھے رہے, بات کرتے رہے کھانے کے بعد. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار آئے تو دیکھا ابھی بات کر رہے, مجھے ملنا ہے اپنی بیوی زینب سے, ملاقات کرنی ہے, دیکھا پھر چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ تھی, کچھ نہیں کہا ان کو, آئے دیکھ کر چلے گئے, پھر آئے دیکھ کر چلے گئے, تیسری بار آئے, ابھی بات میں مشغول تھے. لیکن نبی سے تو رہا گیا, اللہ سے نہیں رہا گیا. اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا, نبی علیہ السلام پر آیت اتار دی, جا کر ان کو بتاؤ فَإِذَا تَئِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. آگے کہا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث. پھر آگے فرمایا یُؤْذِي النَّبِي, تمہارے اس طرح بات کرتے رہنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی, جاؤ کھا لیا بھاگ نکلو یہاں سے, کیوں بیٹھے رہے تم. اصول کے پابند ہونا بہت ضروری ہے, موقع اور محل دیکھنا چاہیے, موقع اور محل دیکھ کر پھر آگے انسان کو کام کرنا چاہیے. یہاں پر یہی بات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے, قاری تیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی اصلاح. یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چل رہی ہے, فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں, میرے پاس تو اصل چیز ایمان ہے جس کو لے کر میں آیا ہوں, اور اسی سے تمہیں جنت میں جانا ہے. مال و دولت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے. دوسری بات یاد رکھو, میں نے کل ایک بات اشارتاً کہی تھی کہ ہماری زندگی ایمان والی ہو اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب پر رات الفوائد الجلیلہ شیخ عبد الواحد کی, بہت عجیب بات لکھی اس میں. حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے تسبیحات فاطمی جو ہے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں. یاد رکھو ثواب کی دو قسمیں ہیں, ایک تسبیحات فاطمی, دوسری تسبیحات فقراء. تسبیحات فقراء الگ ہے, تسبیحات فاطمی الگ ہے, دونوں روایت میں آتے ہیں. تسبیحات فقراء کس کو کہتے ہیں سنو بات, تسبیحات فقراء وہ غریب صحابہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مالدار صحابہ نماز بھی پڑھتے, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن ہمارے پاس مال نہیں, ان کے پاس مال ہے, وہ زکوٰۃ اور صدقات بھی دیتے ہیں اور حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم ثواب میں پیچھے رہ جائیں گے, ہم کیا کریں, ہمارے پاس مال دولت نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھ لیا کرو, جس کو کون کون سی, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ایڈ کر دیا کون سا, لا الہ الا اللہ, 33 ٹائم سبحان اللہ, 33 ٹائم الحمدللہ, 33 ٹائم لا الہ الا اللہ, 34 ٹائم اللہ اکبر. یہ کہہ دیا کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو, سنت سے پہلے یا سنت کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو, تمہیں ان سے زیادہ ثواب مل جائے گا. مالداروں کی دولت سے زیادہ جو یہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. لیکن بات چھپتی نہیں ہے, آہستہ آہستہ دیکھا کہ یہ صحابہ زیادہ پڑھ رہے, کیا بات ہے, پوچھتے پوچھتے ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اسپیشل وظیفہ بتلایا ہے, اسپیشل تسبیحات بتلائی ہے. تو کہا وہ بھی پڑھنے لگے پھر نماز کے بعد, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. تو پھر یہ غریب صحابہ دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ بھی پڑھنے لگے تو ان کا ثواب تو اور زیادہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو زیادہ دیتا ہے وہ اس کی طرف سے میری طرف سے نہیں ہے. اس کو تسبیحات فقراء کہتے ہیں کہ فقیر صحابہ آئے تھے, غریب صحابہ آئے تھے. دوسری تسبیحات فاطمی وہ کیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ ابھی ابو کے پاس بہت سارے غلام آئے ہیں, تم گھر میں کام کاج کرتی رہتی ہو, تمہارے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے ہیں کام کرتے کرتے, بچوں کو سنبھالنا گھر کا کام کرنا, جاؤ ابو دوسروں کو غلام دیتے, ہمیں بھی ایک غلام دے دے تاکہ گھر کا کام کاج کم سے کم باہر کا کام تو کر لے, پانی بھرنا وغیرہ, گھر کا صفائی وغیرہ. تو وہ گئی, ابو تو تھے نہیں, حضرت عائشہ کے مکان پر گئی, حضرت عائشہ نے فرمایا کیوں آئی ہو, کہا اس طرح کا مسئلہ لے کر آئی ہوں, کہا ابو نہیں ہے, میں آپ کا مسئلہ بتا دوں گی بعد میں جب وہ آئیں گے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت عائشہ نے بتلا دیا ہاں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آئی تھی اور اس طرح کا مسئلہ تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام کا وقت ہے عشاء کے بعد, اپنی بیٹی کا مکان بالکل ساتھ میں, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ عمرہ اور حج کے لیے جب جاتے ہیں تو مدینہ منورہ جاتے ہیں جدھر لاک لگا بھی تو ادھر بند کر دیا ہے, جدھر لاک لگایا ہے یہ حضرت فاطمہ کا مکان تھا اور جہاں نبی علیہ السلام سوئے ادھر عائشہ کا مکان ہے, کوئی دور نہیں ہے, ایک ہی بیچ میں دیوار تھی, بلکہ پہلے تو ادھر بھی ایک کھڑکی تھی حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے مکان میں ایک کھڑکی تھی کہ کھڑکی سے بات کر لیں, اور ادھر ایک کھڑکی تھی جدھر صلاۃ والسلام ہم پڑھتے ہیں, دو کھڑکیاں تھیں. لیکن بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کھڑکی بند کروا دی جو حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے دیوار کے درمیان میں تھی, بس دیوار کو ادھر کراس کر کے جانا تھا, باہر نکل کے حضرت فاطمہ کے مکان پر اللہ کے نبی وہاں پہنچ گئے, فرمایا فاطمہ ادھر میری دانی طرف بیٹھ جاؤ, علی آؤ میری بائی طرف بیٹھ جاؤ, اللہ کے نبی بیچ میں بیٹھ گئے, فادر ان لو حضرت فاطمہ کے ابو بیچ میں بیٹھ گئے اور سمجھانا شروع کیا آپ آئی تھی یہ اور وہ وغیرہ, لیکن میرے پاس غلام نہیں ہیں, یہ غلام میں ان لوگوں کو دوں گا جو بالکل غریب ہیں جن کو ضرورت ہے, میری بیٹی آپ کو غلام نہیں دوں گا. اندازہ تو کرو کیسا سبق دے رہے, آپ کو میں غلام سے بہتر سبق دیتا ہوں, وہ تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گا. ابو جی کیا ہے, کہا تسبیحات پڑھ لے سونے سے پہلے, سبحان اللہ 33 times, الحمدللہ 33 times, اور اللہ اکبر 30, لا الہ الا اللہ نہیں, یہ 3 ہے. وہ تسبیحات فقراء میں 4 ہے, تسبیحات فاطمی میں 3 ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی کسی اسکول میں گئے تھے؟ نہیں گئے تھے, کہیں نہیں گئے تھے, لیکن جو یہ جو تعداد بتا رہے ہیں, میرا نبی کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتا جب تک اللہ نہ بتائے. 33, 33, 34 کوئی تو وجہ ہوگی, اس میں تسبیحات بتلا دی, فرمایا بیٹی تم اس کو پڑھو گی تو دنیا میں بھی تمہارا کام ہو جائے گا. ابن حجر عسقلانی بخاری کی اس روایت میں نقل فرماتے شرح میں, اللہ اکبر, فرمایا تجربہ ہے کہ جو بھی آدمی پورا دین کام کرنے والا کیسا ہی ٹھک جائیں اگر اس تسبیحات کو پڑھ لیں صبح اٹھتا ہے بالکل فریش ہوتا ہے, اس کو کوئی درد کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, جسمانی پریشانیاں بھی دور, اور اللہ کے یہاں ثواب ہی ثواب ہے, ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتے, بہت زیادہ ثواب ہے, کئی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے, 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اس تسبیحات پر, اس کو تسبیحات فاطمی. تو میں کہہ رہا تھا الفوائد الجلیلہ میں شیخ عبد الواحد کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے تسبیحات کا ثواب تسبیحات فاطمی کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں, یا تسبیحات فقراء جو بھی ہے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں. سب کو بلا کر نام سے بلایا, آؤ ادھر لے جاؤ, آؤ ادھر لے جاؤ, بعد میں رجسٹر کو بند کر کے جا رہے ہیں. تو میں نے اپنے خواب میں کہا فرشتوں سے میں نے بھی تو تسبیحات پڑھی ہے, میرا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ وہ خود اپنا خواب بیان فرماتے ہیں, میرا نام کیوں نہیں لیا آپ نے, میرا بھی تو ہونا چاہیے. تو ان فرشتوں نے مجھے خواب میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لے کر میں نے ثواب دیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت رسول کے مطابق جو کاؤنٹنگ ہے 33 اور 34 نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق تسبیحات پڑھی ہے ان کا نام لے کر ان کو ثواب دیا جا رہا ہے. تم کو تمہارا ثواب جو تم نے زیادہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے اس کا ثواب بعد میں ملے گا, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھا. کوئی تو وجہ ہوگی. سو میں کہہ رہا تھا اپنی زندگی سنت نبوی کے مطابق ہو. دوسری بات اس آیت میں, ایک تو اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں کہ میں تمہیں دوں, میرے پاس کچھ نہیں, انبیاء علیہ السلام کے پاس کیا ہوتا تھا. ولا عالم الغیب, اور میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں, غیب کی بات جاننے والا بھی نہیں ہوں. غیب کی بات تو اللہ کے پاس ہوتی ہے, میرے پاس نہیں ہے. غیب کا علم, کس کو ہدایت دینا, کس کو ایمان دینا, کس کو نہیں دینا, کس کی روح کھینچ لینا, کس کو لمبی زندگی دینا, کس کو شفا دینا, کس کو, یہ سب تو اللہ کو پتا ہے, مجھے کیا پتا ہے. لا عالم الغیب, یاد رکھو اللہ کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں, کس سے؟ حضرت موسیٰ سے, سمندر کے پاس, جو پورا واقعہ نقل کیا ہے 15 پارے میں. اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ واقعے کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام سے فرمایا یہ پرندہ چھوٹا سا برڈ جو ہے, یہ چڑیا ہے, اس نے اب سمندر سے ایک ڈراپ پانی اپنی بیخ اور اپنی چونچ میں لیا ہے. فرمایا موسیٰ ساری یہ اوشن جو ہے, اوشن, اس میں سے ایک قطرہ اس نے اپنی منہ میں لیا ہے. اللہ پاک نے سارے انبیاء کو, سارے فرشتوں کو, سارے جناتوں کو, سارے انسانوں کو, اور امام الانبیاء, دنیا میں جتنے بھی انسان آئے اور گئے اور آتے ہیں اور آئیں گے, ان سب کو اللہ پاک نے جو علم دیا ہے وہ قطرے کے برابر ہے, اور اللہ کا علم وہ سمندر کے برابر ہے. ایک مثال سمجھائی, اللہ کا علم سمندر کے برابر ہے, اور سب سے زیادہ علم اللہ پاک نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ہاں اللہ پاک اپنے نبیوں کو بتلا دیتے ہیں. بہت سی مرتبہ اللہ پاک خواب کے اندر میں یا کشف کے ذریعے سے اللہ پاک انبیاء کو تو بتلاتے ہی ہے, ان کا تو خواب وہی ہو جاتا ہے, لیکن ان کے علاوہ صحابہ کرام ہیں, صحابیات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, بہت سارے ایسے ہیں, یہاں تک کہ مسلمان بھی اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں, اور مسلمان گنہگار بھی خواب دیکھتے ہیں اچھے اچھے, یہاں تک کہ کافر بھی اچھا خواب دیکھتے ہیں, کافر لوگ بھی دیکھتے ہیں. آپ نے نام سنا ہے رستم کا, رستم کا نام تو سنا ہے نا. رستم نے اپنے وقت کے بادشاہ کو کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے. کہا اتنا تو بہادر آدمی اور منع کر رہا ہے؟ فرمایا ہاں میں خواب دیکھ چکا ہوں. رستم کہہ رہا ہے میں خواب دیکھ چکا ہوں. تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ پوچھ رہا ہے, عیسائی لوگ ہیں نا یہ, تو کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب میں نے دیکھا ایک لمبا آدمی, عرب ہے, عربی آدمی, عرب کا رہنے والا لمبا آدمی ہے, وہ آیا اور ہم نے جہاں جہاں اپنے اسلحے رکھے ہیں, لڑائی کے جو اسلحے ہوتے ہیں نا, وہ جہاں جہاں رکھے ہیں, اس نے میرا ہاتھ پکڑا. رستم کہہ رہا ہے کہ اس عربی نے میرا ہاتھ پکڑا اور جہاں جہاں وہ سامان رکھا ہے سب کو اس نے تالا لگا لیا, لاک کر دیا, اور جا کر چابی اپنے ساتھ لے گئے. اپنے ساتھ میں یہ خواب کی تعبیر پوچھ چکا ہوں. رستم کیا کہہ رہا ہے؟ میں اٹھنے کے بعد میں نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے کہ وہ لمبا آدمی کون ہے. میں نے عرب والوں سے پوچھا وہ کون ہے, تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رستم خواب میں امیر المومنین کو دیکھ رہا ہے, اور بات بالکل سچی کہ ہم جیتنے والے نہیں ہیں, یہ اشارہ مل چکا ہے, اور بات ہی ایسی ہوئی. ان لوگوں نے کام لڑیں گے نہیں, یہ تمہارا جو سامان لے جاؤ. تو یہ خواب تو رستم جو کافر عیسائی تھا وہ بھی دیکھ چکا ہے. اچھا اچھا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھ رہی ہے اور صبح گھبرائی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آیا، تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا، میں پریشان ہوں، یہ کیا بات ہے، کوئی آپ کو شہید تو نہیں کریں گے؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، میری بیٹی فاطمہ امید سے ہے، اس کے یہاں بچہ ہوگا حسن، وہ تیری گود میں کھیلے گا.
تعبیر بھی عجیب ہے، ہمارے اکابرین بھی عجیب عجیب گزرے ہیں، خواب کی تعبیر جو بیان کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی ذہن میں نہیں آتا.
شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ اسحاق صاحب جس کا ذکر میں نے کل پرسو بھی کیا تھا، شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک نیک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب میں میڈے کے ساتھ، میڈا پتا ہے نا، شیپ میل، بڑی ہون والی، کہ خواب میں اس سے لڑ رہا ہوں، وہ مجھے پش کر رہا ہے، میں اسے پش کرتا ہوں، خواب میں لڑ رہے، اور یہاں تک کہ مقابلہ کرتے کرتے اس شیپ نے مجھے میری ران میں، میری لیفٹ آئی میں ایک زور سے سنگ مارا، جس سے کچھ قطرے خون کے نکلے، نیچے گرے، زمین پر گرے. اب میں یہ پریشان ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا، اتنے بڑے شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، آئے کس کے پاس؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت مجھے خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی کہ مینڈے نے سنگ مارا اور میری لیفٹ آئی میں، مقابلہ کرتے کرتے حضرت نے فرمایا تیرے چچا زاد بھائی میں سے کسی کی چھوٹی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے. بس خواب کی تعبیر بتلا دی. بیٹھے بات کر رہے تھے، اتنے میں پیغام لے کر ایک آدمی آ گیا مجلس میں شاہ صاحب کو کہنے کے لیے کہ آپ کے چچا زاد بھائی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. ادھر خواب بیان کیا اور ادھر جواب بھی مل گیا، لیکن حضرت شاہ صاحب تو شاہ صاحب تھے، فرمایا میں جاتا ہوں وہاں میت میں، لیکن خواب کی تعبیر آپ نے سمجھی کیسے، مجھے جاننا ہے کیسے آپ کو سمجھ میں آئیے کہ چچا زاد بھائی کی بیٹی، اور کہاں مینڈا اور کہاں بیٹی، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ مینڈا تم نے مجھے کہا کہ تم اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ مینڈا کیا چیز ہے، تو میں نے حدیث میں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر جنت اور جہنم کے درمیان میں یہ موت جو ہماری آتی ہے نا، اس موت کو مینڈے کی شکل میں اللہ لائے گا. کس کی شکل میں لائے گا؟ مینڈے کی شکل میں، شیپ کی شکل میں بیچ میں لائے گا، اور فرشتہ اس کو بھی ذبح کر دے گا. گویا موت کی بھی موت آئی، اب جنتیوں کی موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کی بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں. تو اس موت، اس مینڈے سے میں نے موت مراد لی، کہ مینڈے سے مراد موت ہے، اور تمہارا مقابلہ موت سے ہو رہا تھا. لیکن پھر میں نے دیکھا آگے کہ اس نے تمہاری لیفٹ آئی میں اس نے سنگ مارا. تو عربی میں ایک ہے بطن، پیٹ، اور ایک ہے فخیزن، بطن کے معنی پیٹ. باپ دادا کے خاندان کو بطن کہا جاتا ہے، بطن ان پیٹ، اور چچا کے خاندان کو فخیز کہا جاتا ہے، ران، فخیزن، فخیزن. تو اس مینڈے نے پیٹ میں سنگ نہیں مارا، اس نے تمہاری تھائی اس میں مارا، ران میں مارا. تو میں سمجھ گیا کہ چچا کے خاندان میں سے کسی لڑکی کا، کسی کا انتقال ہوا ہے. پھر آگے چل کر میں نے سوچا کہ دہنی میں نہیں، بائیں میں ہے، لیفٹ آئی میں ہے، لیپ میں. تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ پاک نے عورت کو لیپ سائڈ سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی، کدھر سے؟ لیپ سائڈ سے پیدا کیا، تو یقیناً وہ عورت ہی ہوگی, مرد نہیں ہے. پھر آگے سوچا وہ چند قطرے ہیں, تو معلوم ہوا کہ وہ زیادہ خون نہیں نکلا, یعنی بڑی عورت نہیں ہے, چھوٹی عورت, چنی قطرے نکلے ہیں. ان تمام باتوں کو میں نے سوچ کر میں نے بتایا کہ وہ زمین پر گرے, ابھی اس کو دفن کیا جائے گا زمین کے اندر میں. ان تمام باتوں کو حدیث کی روشنی میں سوچ کر میں نے تمہیں تعبیر بتلائی ہے کہ تمہارے چچازاد بھائی کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے. کہاں ذہن جا رہا ہے. مولانا قاسم نانوت بھی عجیب آدمی تھے. ایک مرتبہ ایک مول صاحب آئے, حضرت دعا کیجئے. میں نے خواب دیکھا, تعبیر پوچھنے آؤں گا کیا ہے. کہ روزانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر بریلوی شریف ہے, بریلوی ہے, ادھر دیوبند ہے, ادھر بریلوی ہے, بریلوی سے بطخ, یہ بطخ ہوتی ہے نا پرندے کی شکل میں, یہ بطخ روزانہ دوڑتی دوڑتی میرے گھر میں آتی ہے, گرتی ہے میرے گھر میں آتی ہے, گرتی ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیا تعبیر ہے. حضرت نے فرمایا 20 والا جاب چاہیے, 11 والا جاب چاہیے, 20 روپے والا جاب چاہیے, اگر مٹھائی دو گے تو 20 روپے والا دلواتا ہوں, اور اگر مٹھائی نہ دو تو 11 روپے والا جاب دلواتا ہوں. فرمایا ہاں حضرت میں مٹھائی دوں گا, 20 روپے والا مل جائے. کہا ٹھیک ہے. کہا وہ بطخ حلال ہے, اگر اس کو ذبح, یہ حلال جانور ہے, اس کو کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب بریلوی سے تمہارے لیے جاب کی آفر آنے والی ہے. حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسے. فرمایا 20 اور 11 کا کیا مطلب, 20 والا جاب یا 11 والا. فرمایا بطخ کو عربی میں بطن کہتے ہیں, بطن عربی میں بھی کہتے ہیں اور بطن فارسی میں کہتے ہیں, تشدید کے ساتھ اوپر ڈبلیو کے ساتھ. انگلش میں کیا کہتے ہیں ڈبلیو, تشدید کو کیا کہتے ہیں ڈبلیو کے ساتھ, عربی میں بطن کہا جاتا ہے اور فارسی میں بطن. عربی میں دیکھو تو دو ٹا آ جائے گی, بطن دو تا جائے گی, با کا نمبر نکلتا ہے دو اور تا کا نمبر 9 اور دوسرے تا کا 9 اور 9 اور دو کتنے ہو گئے 20 روپے. فرمایا اگر تم مٹھائی دو گے تو 20 روپے والا, اور اگر نہیں دو گے تو 11 روپے والا میں تعبیر دوں. کہ تعبیر بتانی پڑے گی نا, تعبیر کے مطابق جاب ملے گا. جیسی تعبیر, یہ تو انشاءاللہ سورہ یوسف میں آپ کو بھی تفصیل بتاؤں گا کہ تعبیر کیسی ہوتی ہے. جیسی, اس لیے کہا اپنا خواب ہر ایک کو بیان نہ کرو, جس کو تعبیر کا علم ہے, جو تعبیر دینا جانتا ہے اسی کے سامنے اپنا خواب بیان کرو. خواب کی بھی قسمیں ہوتی ہے, کون سے وقت میں خواب معتبر ہے, خواب کون کس میں سے ہیں, نبوت کا کون سا حصہ ہے, یہ ایک مستقل علم انشاءاللہ سورہ یوسف آگے آ رہی ہے وہاں پر بیان کروں گا کہ یہ خواب جو ہے اگر آپ نے کسی کو بیان کر دیا اور وہ ان پڑھ ہے, جاہل ہے, اس کے پاس کوئی علم نہیں, اور اس نے کہہ دیا, جیسے روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, سفر میں گیا ہوا ہے, لیکن میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انتقال کر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں نہیں ٹھیک ہے, تیرا خاوند جو ہے صحیح سلامت آ جائے گا. ٹھیک, چلی گئی. دو تین دن کے بعد پھر آئی اور کیا کہا, اللہ کے نبی موجود نہیں تھے, حضرت عائشہ تھی, اور اس کو خواب بیان کر دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا سفر میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, جو خواب میں نے پہلے دیکھا. فرمایا تمہارے شوہر کا تو انتقال ہو گیا پھر تو. کیا کہا, تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا میں نے یہ تعبیر بتلائی. فرمایا تم نے تو خراب کر دیا مسئلہ, یقیناً اس کا انتقال ہو جائے گا. میں نے تعبیر الٹی بتائی تھی کہ صحیح سلامت آئے گا, جیسی تعبیر بتلائی جاتی ہے ویسا اثر ہو جاتا ہے. اس لیے تعبیر ایسے آدمی کو پوچھنی چاہیے جس کے پاس نالج ہو, ورنہ ان پڑھ جیسا بتا دے گا ویسا ہو جائے گا. اس پر بے شمار واقعات ہیں. تو میں کہہ رہا تھا حضرت نے کہا فارسی والی بتاؤں یا عربی والی, 20 روپے والی یا 11 روپے والی جاب چاہیے. کہا 20 روپے والی, تو حضرت نے کہا کہ 20 روپے والی ہے تو پھر یہ تعبیر بتلا دی بتن کی, بتک سے, ورنہ بتن ہوگا تو ایک ہی تو ہوتا, تو 9 اور 2 کتنا ہوتا 11 روپے والی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے واقعات آپ پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر, اللہ نے کیسا علم ان کو دیا تھا. خیر بات میں تو وہیں کہ وہیں ہوں, ابھی آگے بڑھا ہی نہیں. ولا عالم الغیب, ختم کر رہا ہوں. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اور کسی کے پاس نہیں ہے تو علم کسی نہ کسی کو دے دیا جاتا ہے، یعنی خواب میں اچھے اچھے خواب بتلا دیے جاتے ہیں، کافر کو بھی بتلائے جاتے ہیں اور گنہگار مسلمان کو بھی بتلائے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی قرب خدا کی نشانی نہیں ہے، بات وہی آتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی اللہ کے احکام پر چلنا اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر اس نے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے یقیناً یہ دنیا میں بھی سرفراز ہوگا، کامیاب ہوگا، قبر میں بھی وہ کہہ دے گا ہذا رسولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں انہیں پہچانتا ہوں کہ دنیا میں ان کے طریقے پر چلتا تھا، تو یہاں رہتا تھا، کہاں یو کے میں تیرا انتقال ہوا، اور نبی علیہ السلام کا تو مدینہ میں، تیرا انتقال تو 1400 سال کے بعد ہوا اور ان کا تو 1400 سال پہلے ہوا، تم نے کیسے پہچان لی اللہ کے نبی کو؟ اللہ پاک جواب اس وقت تمہارے دل میں ڈالے گا کہ میرے نبی کے طریقے پر میں چلتا رہا تو اس طریقے سے اللہ پاک نے مجھے بتایا ہذا نبی رسول اللہ، یہ میرا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس یہی پہ باقی رکھو، پھر آگے تیسری بات بیان کی جائے گی۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور کہا میں تو فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں، خلوت میں، جلوت میں، اپنوں میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، جہاں کہیں اللہ نافرمانی کی ہو، گناہ کیے ہو، چھپ کر کھل کر، اے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ کہنا تو آسان ہے اللہ، اے اللہ کہنا آسان ہے، لیکن کہنے سے زیادہ تو بہت جلد اس سے بھی زیادہ معاف کر دیتا ہے، بہت جلد تو معاف کرنے والا ہے، تو بہت جلد معاف کرنے والا ہے، بندے کی نیت پر بھی تو معاف کر دیتا ہے، توبہ کی نیت پر تو نے کہیں ہزاروں لاکھوں کو معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو نے تیرے نبی سے فرمایا اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کو شرم آتی ہے لوگ ہاتھ اٹھانے والوں کو خالی ہاتھ بھیجنے پر، یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جتنے جوان بوڑھے بیٹھے ہیں بچے، اللہ سب کو قبول فرما، اللہ سب کو، ہم سب کو، اے اللہ دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرما، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ، اور جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے سے، ریسیور کے ذریعے سے، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر تھکے تھکائے تیرے قرآن کو سننے کے لیے محبت میں بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کی آل اولاد کو، سب کو عالم قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اللہ ہمارے زندگیوں میں سکون نصیب فرما۔ اللہ اے اللہ ہم قرآن کے صدقے پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما، جو بے ایمان والے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں، اللہ ہم قبولیت کے وقت میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، وہ بھی بڑے سخی ہیں، بڑی مدد کرنے والے ہیں، یا اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں، تو نے صحاباؤں کو ان کی سخاوت پر، ان کی نیکیوں پر ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یا اللہ تو ان غیر مسلموں کو، یا اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، وہ آگ میں نہ جلے اللہ، وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائے، وہ باغ میں جانے والے بن جائے، وہ بھی ہمارے بھائی بھائی ہیں، اللہ ان کو بھی جنت میں پہنچا دے، اللہ ان کو بھی ہمارا ساتھی بنا دے، اللہ ان کو بھی ایک صف میں کھڑا فرما دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، اس شہر میں سکون نصیب فرما، اللہ عافیت نصیب فرما، عفو عافیت نصیب فرما، پوری دنیا میں عفو عافیت نصیب فرما، پوری دنیا میں سکون کے فیصلے فرما، اے اللہ غصے اور غضب کی آگ کو ہٹا لے، لڑائی اور جھگڑوں کی آگ کو ہٹا لے، دشمناوت کی آگ کو ہٹا لے، آپس میں محبت مودت سکون نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے بولنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، جو بات کہی جاتی ہے اللہ تو قبول فرما، جو بات سنی جاتی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے اساتذہ کرام اور شیوخ کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری اعلی اولاد کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، ہماری روزی روزگار میں برکت عطا فرما، حلال روزی حاصل کرنے کی صورتیں پیدا فرما، اللہ آسانی پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اعلی اولاد کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اس مسجد مسجد کو آباد فرما، آباد فرما، نوجوانوں سے آباد فرما، سارے مسلمانوں سے آباد فرما، جو مسجدوں سے دور ہے انہیں مسجد سے قربت نصیب فرما، پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، سارے ہی مساجد مکاتب اور مرکزوں کو آباد فرما، علماء صلحاء نیک اور صالحین اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے مبلغین مرکز سب کی اللہ تو حفاظت فرما، سب کے کام کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ میرے دوست احباب متعلقین محبت کرنے والے، یا اللہ جتنے بھی مریدین جو بھی جہاں کہیں ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والی وصحبہ اجمعین۔ برحمتک اللہ۔